سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب العالمين وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. कल हमने आयात नंबर 45 तक पढ़ करके फिर उनकी तर्जुमे के साथ ही मुख्तर से तशरीह कर ली थी. इसके बाद आयात नंबर 46 47 यहाँ तक भी पढ़ लिया था और इसके बाद आज हमने पढ़ना था ना 48 से. तो 46 से ही 47 से ही बल्कि दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि यहीं से मजमून बन रहा है. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वयकूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अतअना, और कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर उसके रसूल के ऊपर और हमने अतात करी. थुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बाद ज़ालिक, उसके बाद उनमें से एक फरीक पीठ फेर लेता है. वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और वो लोग मानने वाले नहीं हैं. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, और जब बुलाया जाता है उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि वो फैसला कर दें उनके दरमियान. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, कضिया चुका दें, फैसला कर दें. إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ, तो उनमें से एक फरीक एराज करता है, मुंह मोड़ता है. तो इस आयत का जो शान नुज़ूल है, सियाक व सबाक है, वो एक वाकया है जो कि मारूफ मसाइल में हज़रत ने लिखा है कि एक दफ़ा एक यहूदी और एक मुनाफिक के दरमियान एक मामला पेश आ गया. मुनाफिक वो होता है जो कि कहे कि मैं मुसलमान हूँ, यानी जैसा यहाँ पे फरमाया ना कि जो कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसके रसूल पर ईमान लाया और मैं अतात करता हूँ, तो जुबान से तो ये कहता है लेकिन दिल में काफिर है, यानी हकीकत में वो काफिर है, इनकार करता है अल्लाह उसके रसूल का और उसकी और उनकी अतात का. तो ये एक एक मुनाफिक था और इसके और यहूदी के दरमियान, यहूदी काफिर था लेकिन वो ऊपर से भी अपने एक कुफर का इजहार करता था और अंदर से भी काफिर था. तो इन दोनों के दरमियान जब मामले पेश आए तो यहूदी ने ये सजेस्ट किया कि मुसलमानों के रसूल के पास चलते हैं ताकि वो इस मामले का फैसला फरमा दें. यहूदी ये समझ रहा होगा कि ये तो मुसलमान है, मुनाफिक को वो मुसलमान समझ रहा होगा इसलिए कि मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहता था. तो जब इसके रसूल के पास लेके जाएंगे तो ये रसूल के फैसले को मान लेगा क्योंकि यहूदी को मालूम था कि असल में हक जो है वो उसका है, यानी यहूदी सच बोल रहा था और मुनाफिक झूठ बोल रहा था. तो उसने कहा कि भाई इसका रसूल जब कह देगा ना कि मेरे हक में फैसला कर देगा, क्योंकि वो तो सच सच फैसला करते हैं, वो तो यानी झूठ बात नहीं करते हैं. यहूदियों को नबी अलैहि सलाम की रसालत और सच्चाई के ऊपर पक्का ईमान था, पक्का ईमान था, लेकिन वो इसका इकरार नहीं करते थे. ठीक है, इस वजह से ना वो काफिर थे लेकिन अंदर से उनको मालूम था कि नबी अलैहि सलाम सच्चे हैं. जैसे कुरान इरशाद फरमाते हैं इनके बारे में, इसका मतलब है कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि कोई अपने बेटे को पहचानता है. कोई अपने बेटे को पहचानने में गलती नहीं कर सकता ना कि ये मेरा बेटा है. किसी को ये डाउट तो नहीं हो सकता कि पता नहीं ये मेरा बेटा है या ये पड़ोसी का बेटा है या पता नहीं कौन है ये. ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना अपने बेटे के बारे में, यकीन होता है कि ये मेरा ही बेटा है. तो उसी तरीके से यहूदियों को यकीन था कि यही अल्लाह के रसूल हैं लेकिन इकरार नहीं करते थे. तो इकरार ना करने की वजह से वो काफिर हो गए. तो बात क्या हुई कि सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता कि ये सच है, बल्कि उस सच का इकरार करना भी जरूरी है, तब ईमान वाला बनेगा. वरना तो आज के दौर में बहुत सारे साइंसदान भी ऐसे हैं जिनको पता है कि कुरान के अंदर इतनी सारी बातें जो उन्होंने प्रूफ कर दी हैं अपने साइंस के जरिए से कि ये सच है, तो उससे उनको ये तकरीबन इत्मीनान ही हो गया है कि पूरा कुरान ही सच होगा, लेकिन वो अपने इस्लाम यानी इस्लाम लेकर के नहीं आते, यानी ईमान नहीं लेकर के आते. इस वजह से अपने साइंटिफिक रिसर्चेस के बदले की वजह से जो उनको कुरान की सच्चाई खुल के सामने आ गई ना, उसके बावजूद वो मुसलमान नहीं होते और उसके बावजूद यानी उनका कयामत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, हालांकि उनको उनके साइंस ने प्रूफ कर दिया है. तो यही मामला यहूदियों का भी था कि उनकी किताबों ने, जिनके ऊपर उनको यकीन था कि ये किताबें सच कह रही हैं, لیکن تو ان کی کتابوں کے اندر جو سائنس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان سائنس ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کو سچے رسول ہیں. لیکن بہرحال اتنا تو مانتے تھے نا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے, تو اس وجہ سے سجیسٹ کیا. تو یہ جو منافق تھا اس نے انکار کیا کہ نہیں, میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے جو یہودیوں کا ایک بڑا تھا, ایک یعنی شاعر بھی تھا اور بڑا امیر انسان بھی تھا, اس کے پاس چلتے ہیں, کعب بن اشرف. یہ کعب بن اشرف جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا, کھل کے دشمنی کرتا تھا, یہودی تھا, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ شعر بھی کہتا تھا اور باتیں بھی کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں اور وہاں پہ نا اپنا مقدمہ رکھیں گے. تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کری, اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ, کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, حالانکہ اس یہودی نے اللہ کی طرف لے جانے کے لیے اس کو نہیں کہا تھا, یہودی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس چلو, لیکن اللہ تعالیٰ نا اپنے رسول کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر اپنا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں کہ میرے اور میرے رسول کے پاس لانے کے لیے کہا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی رسول کی طرف بلائے جانے کو اپنی طرف بلائے جانا ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ کسی کو رسول کی طرف بلایا جا رہا ہے تو دراصل اس کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے, حالانکہ اللہ الگ چیز ہے, اللہ الگ ہے, اللہ الگ ذات ہے اور رسول کی ذات الگ ہے, یہ دونوں الگ الگ ذات ہیں, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مقصد ایک ہی ہے اور پیغام ایک ہی ہے اور رسول جو ہے وہ اللہ ہی کا کام کر رہے ہیں, اس لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ سنونیمسلی استعمال کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون, تو ان میں سے ایک یعنی یہ جو منافق تھا اس نے اعراض کیا. وَإِن يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اور اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچتا, لہم الحق یعنی اگر کچھ ہوتا اس کے لیے حق, یہاں پر حق سے مراد سچ نہیں ہے بلکہ یہاں پر حق سے مراد ہے کہ اگر اس منافق کا کوئی حق بنتا ہوتا نا, کہ اس کو معلوم ہوتا کہ یہ اس فیصلے میں یہ سچا ہے اور اس کو اس کا حق ملنا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے انکار نہ کرتا, ٹھیک ہے, یا تو الیہ مذعنین, تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس مقدمے کے اندر اس کا حق نہیں بنتا تھا, اس منافق کا حق نہیں بنتا تھا, اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے اس نے انکار کیا, ٹھیک ہے. تو معاملہ کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا تو وہ جانے پر تیار ہو جاتا, لیکن کس کنڈیشن کے ساتھ تیار ہوتا کہ اگر اس کا حق بن رہا ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن جب اس کا حق نہیں بن رہا تھا تو رسول کے پاس جب اس کو بلایا جا رہا تھا تو اس وقت نہیں جا رہا تھا, رسول کے پاس انکار کر دیا اس نے رسول کے پاس جانے سے, ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ منافق کا ہوتا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اگر اطاعت کرتا بھی ہے نا, کس بات کی اطاعت, رسول کی طرف بلائے جانے کی اطاعت, ٹھیک ہے, کہ بھئی رسول کے پاس چلو, تو اگر وہ اطاعت کرتا بھی ہے نا تو صرف اس کنڈیشن میں اطاعت کرتا ہے کہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ نکلتا ہے, کوئی دنیاوی فائدہ بن رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تب وہ اطاعت کر لیتا ہے. اور اگر اس کا دنیاوی فائدہ نہیں بن رہا ہوتا تو پھر وہ اطاعت نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا کیوں کرتا ہے, ایسا یہ کیوں کرتا ہے, اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, کیا ان کے دلوں کے اندر روگ ہے, مرض ہے, ٹھیک ہے, دلوں کے اندر مرض ہے, فی قلوبہم مرض, ٹھیک ہے. بالکل قرآن کے ابتدا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں منافقین کا تذکرہ فرمایا نا, سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات کے اندر, وہاں بھی اللہ نے منافقین کی جو پرابلم تھی نا اس کی ڈائگنوسس کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ فی قلوبہم مرض, کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بیان فرما رہے ہیں, افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے, یعنی ہے مرض, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے یعنی اس انداز سے خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا ان دلوں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پرابلم تو ہے لیکن ہم سوالیہ انداز میں بات کرتے ہیں, کیا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, رائٹ. تو پرابلم ہے क्या प्रॉब्लम है कि इनके दिलों के अंदर मर्ज है। तो इससे हमें यह पता लगा कि दिलों के अंदर भी मर्ज होते हैं। इन्हीं मर्जों को दिल के अमराज भी कहते हैं। और यहां पर दिल से मुराद रूहानी दिल है, फिजिकल हार्ट नहीं है। ठीक है कि फिजिकल हार्ट के अंदर कोई इनके मर्ज है, इसलिए कि फिजिकल हार्ट के तो किसी कामिल मोमिन के भी मर्ज हो सकता है, राइट। किसी कामिल मोमिन को भी जो है वो हार्ट डिजीज हो सकती है, उसके जो जो वॉल्व्स हैं वो काम करना छोड़ सकते हैं, राइट। उसके हार्ट के अंदर जो है वीकनेस क्रिएट हो सकती है, किसी कामिल मोमिन के भी। तो यहाँ पर फिजिकल हार्ट मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्पिरिचुअल हार्ट मुराद है। और स्पिरिचुअल हार्ट क्या होता है, इंसान की जो रूह होती है, ठीक है, इंसान की रूह, जिसकी वजह से उसका जिस्म जिंदा होता है, और जब वो रूह उस जिस्म से निकल जाती है तो वो इंसान मुर्दा हो कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रूह। ये अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उसके बाद तमाम इंसानों की रूहों को भी क्रिएट फरमाया, और ये सारी रूहें जो हैं वो आलमुल अरवाह के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। फिर जब जब जिस जिस जिसकी बारी आती है दुनिया में जाने की, तो वो वहां से फिर इस दुनिया आलम दुनिया के अंदर लाई जाती है, फरिश्ता लेकर के आता है, और माँ के पेट के अंदर जो जो यानी जो वूम के अंदर बच्चा बच्चे की बॉडी जो है वो क्रिएट हो रही होती है, उसके अंदर वो फरिश्ता ला करके इस रूह को फूंकता है, तब वो जो है वो जिंदा हो जाता है, ठीक है। फीटस जिसको कहते हैं, फीटस जिंदा हो जाता है उसके बाद से, ठीक है। तो ये रूह जो होती है, इस रूह के अंदर मुख्तलिफ मुकामात होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फोकस फोकल पॉइंट्स होते हैं इस रूह के अंदर, पावर पॉइंट्स होते हैं इस रूह के अंदर, ठीक है। इस रूह के पावर पॉइंट जो होते हैं वो इसके लताइफ कहलाते हैं, लतीफे या लताइफ, ठीक है। लताइफ का मतलब जोक्स नहीं होता, बल्कि लताइफ का मतलब होता है बहुत ही सेंसिटिव चीज, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही लतीफ चीज, ठीक है। तो जोक्स को भी लताइफ इसीलिए कहा जाता है या लतीफे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जोक्स के अंदर बड़ा सेंसिटिव अंदाज में ना वो एक पॉइंट आपको प्रेजेंट कर देते हैं, जिस पॉइंट को सुनकर के आपको हंसी आ जाती है, आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे के ऊपर फैल जाती है, इस वजह से उसको भी लतीफा इसीलिए कहा जाता है। तो रूह के अंदर लताइफ होते हैं, ये लताइफ जो होते हैं वो रूह के फोकल पॉइंट्स होते हैं, यानी रूह जो है वो हमारे पूरे जिस्म के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, पूरे जिस्म में मौजूद होती है। उमूमी तौर पर रूह का ताल्लुक हमारे पूरे जिस्म के साथ होता है, लेकिन इसके कुछ फोकल पॉइंट जो होते हैं ना, तो वहां पर इस रूह का खुसूसी ताल्लुक होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल मुशायख फरमाते हैं कि जब किसी कमरे के अंदर लाइट जल रही होती है तो उस कमरे के एक एक कोने के अंदर रोशनी मौजूद होती है, ठीक है, एक एक कोने में जहां जहां यानी वो कमरे का हिस्सा है तो वहां वहां वो रोशनी मौजूद होती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस रोशनी का इस पूरे कमरे के साथ उमूमी ताल्लुक है, ठीक है, यानी हर जगह रोशनी मौजूद है, लेकिन जहां पर बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रही है तो उस जगह से यानी उस कमरे का जो वो मुकाम है ना, वहां पर इस रोशनी का खुसूसी ताल्लुक है, यानी वो इस कमरे के एतबार से रोशनी का फोकल पॉइंट है, पावर पॉइंट है, और ये एक भी हो सकता है और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने बल्ब होंगे उतने जो है वो पावर पॉइंट होंगे रोशनी के उस कमरे के अंदर, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर रूह एक एक गोशे गोशे में मौजूद है, लेकिन कुछ मुकामात इसके पावर पॉइंट्स हैं, और उन पावर पॉइंट्स को लताइफ कहते हैं। इन लताइफ में से जो सबसे ज्यादा अहम और पहला लतीफा है, जो सबसे अहम भी है और गोया की तमाम लताइफ का सरदार भी है, तो उसको कल्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कल्ब है ना, तो इसको कह सकते हैं कि इस कल्ब के अंदर बीमारी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये कमजोर हो जाता है। ये कमजोर क्यों हो जाता है, इसलिए कि इसको इसकी गिजा नहीं मिल रही होती है, ठीक है, इसको जो है वो मारा पीटा जा रहा होता है, इसको जो है वो दबाया जा रहा होता है, इस वजह से कमजोर हो जाता है। अब इसको कौन दबाता है, कौन इसको मारता पीटता है, या कौन इसको जो है वो इसकी गिजा पहुंचने से रोकता है, ये नफ्स होता है, जो कि हमारे वजूद के अंदर ही एक दूसरी यानी एंटिटी है, ठीक है। ये नफ्स जो होता है वो रूह का दुश्मन होता है या इस कल्ब का दुश्मन होता है, ठीक है। तो नफ्स जो है वो जब गालिब आ जाता है, जब ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो वो इस कल्ब को दबाता है और इस कल्ब की न्यूट्रिशंस को इस तक पहुंचने से रोक देता है, ठीक है। जब रोक देता है तो फिर ये कल्ब बीमार हो जाता है, ٹھیک ہے، یہ قلب جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے منافقین کا ہوتا ہے کہ ان کا نفس جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس کو جو ہے وہ زیادہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، نفس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی اس کی مان کر کے چل رہے ہوتے ہیں، اسی کے سجیشنز کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کے قلوب کے اندر مرض پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اب وہ قلب جو ہے وہ ان کے فیصلوں کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا نفس ہی جو ہے وہ ان کے فیصلوں کو انفلوئنس کرتا ہے. تو یہ جو تھے نا، یہ بیسیکلی اگر اطاعت کا کام کرتے بھی تھے نا، جیسے کہ ہم بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اطاعت کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اطاعت کا کام ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا کام ہماری زندگی میں عموماً عبادات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، عموماً عبادات ہوتی ہیں، کیونکہ عبادات کے علاوہ اور کوئی ہماری زندگی میں ایسا شخص ہوتا نہیں ہے کہ جس کی مان کر کے ہم چلیں. کوئی آرڈر دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں مشورے دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ایسا کر لو، ایسا نہیں کرو، ایسا کر لو، ایسا کر لو. ٹھیک ہے، یا پھر اگر اسکول کالج میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے جو ٹیچر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کچھ کہہ دیتے ہیں ایسا کر لو، ایسا نہیں کرو. رائٹ، لیکن اس کے بعد جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر عموماً جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی اطاعت کی ہمیں ضرورت پڑے. تو اس وجہ سے لے دے کر ہماری زندگی میں اطاعت کیا رہ جاتی ہے؟ وہی جو ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور جو ہے وہ ایسی نفلیں پڑھ لینی چاہیے، اور ایسے جو ہے وہ نیکی کام کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری زندگی کی اطاعت ہوتی ہیں. تو ہم اکثر جو اطاعت کے کام ہوتے ہیں نا، وہ بھی جو ہے وہ کنڈیشنل کر رہے ہوتے ہیں کہ ایز لانگ ایز کہ یہ میرے خواہشات کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز جو ہے یہ میرے جس طرح سے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جو میرا گول آف لائف ہے، میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میرے کیریئر کے راستے میں اگر دین رکاوٹ بن رہا ہوگا نا، تو اس وقت کیا چیز پرائیورٹی پریفرنس لے جائے گی، یا کیا چیز جو ہے وہ یعنی میرے لیے امپورٹنٹ ہوگی؟ میرا کیریئر زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، دین جو ہے وہ لیس امپورٹنٹ ہوگا. حالانکہ جب تک کیریئر سے دین نہیں ٹکرا رہا تھا، ہم دین پر عمل کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جب تک کیریئر سے دین نہیں ٹکرا رہا تھا، ہم دین پر عمل کر رہے تھے، یعنی ہم اطاعت کر رہے تھے. لیکن جس دن دین اور کیریئر کا تصادم ہوا، اس دن کیریئر کو ہم نے پرائیورٹی دی اور دین کو چھوڑ دیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ کمزور تھا، مریض تھا. ٹھیک ہے، مریض تھا نا، اس وجہ سے جس دن ٹکراؤ ہوا، اس دن جو ہے وہ نفس غالب آ گیا، دل غالب نہیں آیا. دل نے انفلوئنس نہیں کیا ہمارے فیصلوں کو، بلکہ نفس نے انفلوئنس کیا. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ جو ہے وہ ان منافقین کا بھی تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانتے تھے. رائٹ، کبھی کوئی ان کو کہتا تھا چلو اللہ کے رسول کی طرف، تو چلے جاتے تھے. لیکن کب؟ اس کنڈیشن میں کہ ان کی جو پرائیورٹیز تھی نا زندگی میں، وہ متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے، جب وہ متاثر ہوتی تھی تو کہتے تھے نہیں ہم نہیں جائیں گے. رائٹ، پھر کہتے تھے کعب بن اشرف اور یہودی کے پاس چلو. ٹھیک ہے، تو بالکل وہی معاملہ ہمارا بھی ہے. تو ہمارا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ اصلاح ہماری کب ہوگی؟ ہماری اصلاح اس وقت ہوگی کہ جب ہم اپنے نفس کو کمزور کریں گے اور اپنے دل کو پاورفل کریں گے. ٹھیک ہے، تب جا کر کے اصلاح ہوگی. یہ صرف جو ہے وہ چند عبادات کر لینے سے نفس کی اصلاح نہیں ہو جاتی، یہ چند جو ہے جو ایسی باتیں مان لینے سے کہ جی، جیسے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ تعلق بنا لیتے ہیں، اصلاحی تعلق مشائخ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا علماء کے ساتھ جو ہے وہ پوچھ کے چلنے والا تعلق بنا لیتے ہیں. لیکن خالی تعلق بنا لینے سے تو فائدہ نہیں ہوگا نا، تعلق بنا کر کے پھر ماننے سے تب فائدہ ہوگا. اور وہ ماننا جو ہے وہ نفس سے جب ٹکرائے تو اس وقت بھی ہم مانیں، تب جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ان جو منافقین تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اصلاحی تعلق بنا لیا تھا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بنا لیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. رائٹ، انہوں نے کہا تھا آمنا باللہ و بالرسول وہ اتانا، سب کچھ انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن کنڈیشنل، اپنے نفس کی کنڈیشن کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے؟ امر تابو، یا یہ دھوکے میں پڑے ہوئے، یعنی ان کو کوئی شک ہوا ہوا ہے. اور شک بھی جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی مرضی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب دل جو ہے وہ مرض یافتہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہتا ہے. اور یہی جو ہے منافقین کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن کے اندر. کیا فرماتے ہیں؟ مذبذبین بین ذلک، یہ جو منافقین ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت قلیل. مذبذبین بین ذلک، یہ ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈولتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، رائٹ. جب ادھر سے فائدہ پہنچتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، جب ادھر سے فائدہ پہنچتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، یہ لوٹے کی طرح سے ڈولتے رہتے ہیں. جس طرح سے ہم اپنے سیاستدانوں کو بولتے ہیں نا، تو سیاستدان ہمارے ایسے ہیں کیوں؟ ہمارے سیاستدان ہر وقت جو ہے وہ یہ لوٹے والی سیاست جس کو ہم کہتے ہیں، بڑے پہلے کہتے تھے، اب تو شاید یہ ٹرم اتنی ووگ میں نہیں ہے، فیشن میں نہیں ہے، رائٹ. لیکن کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ہمارے سیاستدان ایسے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایسے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسے ہیں، ٹھیک ہے. ہم منافقین کی طریقے سے ہم ڈولتے رہتے ہیں ہر وقت، کبھی حق کی طرف، کبھی جھوٹ کی طرف، کبھی اپنے خواہشات کی طرف، کبھی اللہ کی خواہشات کی طرف، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے ہی مسلط کر دیے. تو یہ کیا شک کے اندر ہے؟ ہم یہ خافونا کہ یہ خوف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے انصافی کرے گا ان کے ساتھ. اَن یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا، رائٹ. کیا یہ اس خوف کے اندر مبتلا ہے؟ اور واقعی وہ اس خوف کے اندر مبتلا تھے کہ ان کا یعنی ان کا جہاں پر فائدہ نکلتا ہے نا، تو اللہ اور اس کے رسول جو ہے نا وہ ان کو اس میں سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا فائدہ جو ہے وہ باطل طریقے سے نکلتا تھا. تو اس وجہ سے یہ اس خوف میں مبتلا تھے. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں، بے انصاف ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بھی اس طرح سے زندگی کے اندر اپنا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے نا کہ جھوٹ والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور یعنی نفس پرستی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر بے انصاف انسان ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے، اس دھوکے سے، منافقت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ واقعی ہماری اصلاح ہو جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر ہے، اور اگر ابھی تک ہمارے اس مسئلے کی اصلاح نہیں ہوئی نا، تو پھر یہ ساری عبادتیں جو ہے وہ ہم کریں گے، پتہ نہیں یہ قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. اگر قبول ہو بھی رہی ہیں تو بھی جو ہے وہ ہماری زندگی میں تقویٰ تو نہیں لا رہی نا یہ عبادتیں، ٹھیک ہے. تو یہ عبادتیں تقویٰ بھی لے کر کے آئیں. ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اپنے آپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دفتر والوں سے، اپنے دکان والوں سے، اپنے کسٹمر سے، رائٹ. ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ جھوٹ کا جو چھٹنا ہے نا، یہی اصلاح کی ایک کی کامل شکل ہوتی ہے. جب جھوٹ چھوٹ جاتا ہے تو پھر سارے مسئلے آٹومیٹیکلی لائن میں آ جاتے ہیں. ساری چیزیں جو میس اپ ہوئی ہوئی ہیں، وہ ساری کے سارے میس اپ چیزیں جو ہیں وہ لائن میں آ جاتی ہیں. اور جب جھوٹ نہیں چھوٹتا، باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو پھر جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله، کہ سوائے اس کے نہیں کہ ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، یا ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، ان یقولوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کری، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو ایمان والوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کری، اور منافقین بھی یہی کرتے ہیں کہ یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، لیکن ان کا کہنا جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور ان کا کہنا جھوٹا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ ظالمون میں سے شمار کر دیے گئے، اور یہ لوگ جو ہے وہ مفلحون میں شمار کر دیے گئے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح پانے والے لوگ. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ پھر ایک اصول بیان فرما دیتے ہیں، کیسا کامل اصول چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وَيَتَّقْهِ، اور اس سے تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ اپنی مراد کو پہنچ جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، فائز ہو جانے والے ہیں اپنی مراد، یعنی جو ان کا کامیابی چاہنے کی ایک خواہش ہوتی ہے نا، ہر انسان کی زندگی کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے میں کامیاب ہو جاؤں. جو بھی کامیابی، جس کو بھی وہ کامیابی گردانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کامیابی کے مقام پر پہنچ جاؤں، فائز ہو جاؤں اس کامیابی کے مقام کے اوپر. تو یہ لوگ ہیں وہ جو کہ اصل کامیابی، جس کو فلاح کہتے ہیں، اس کے اوپر پہنچ جانے والے لوگ ہیں. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار باتیں بیان فرما دیں. اس چار باتوں کی بہترین تفسیر اگلے پیج کے اوپر موجود ہے، تو وہیں سے ہم پڑھتے ہیں، پیج نمبر 437، ٹھیک ہے، ایک پیج آگے آپ دیکھ لیں. ایک واقعہ عجیبہ، تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اس جگہ ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا جس سے ان چاروں چیزوں کے مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے. یعنی یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ, یہ چار چیزیں ہو گئی نا. تو فرماتے ہیں کہ ان کے مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے, اچانک ایک رومی دہقانی آدمی, یعنی ایک رومی تھا, رومی جو ہے جس کو آج کل ہم یورپینز کہتے ہیں, تو ایک یورپین اور دہقان یعنی مزدوری کرنے والا کوئی کسان قسم کا آدمی تھا, بالکل برابر آپ کے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو کہا کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کا کوئی سبب ہے, اس نے کہا ہاں. یعنی اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے نا کسی کے ایمان لانے پہ کوئی ایسا آ کے ایمان لے آتا تھا بظاہر کسی وجہ کے بغیر ہی, تو اسے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا وجہ بنی تمہارے ایمان لانے کی, تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تورات, انجیل, زبور اور انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں, مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا, وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب قدیمہ کو اپنے اندر سمو لیا ہے, تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے, تو اس رومی دہقان نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی کہ من یطع اللہ فرائض الہیہ کے متعلق ہے. یعنی کیا پانچ وقت, یعنی پہلے تو کلمہ توحید کی گواہی دینا, پھر پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا, رائٹ, اور زکوٰۃ دینا اور روزے رکھنا اور حج کرنا, ٹھیک ہے, اور گناہوں سے بچنا, ٹھیک ہے. تو فرائض الہیہ جو گناہ کبیرہ جن کا کہ ذکر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے, حدیث صحیحہ کے اندر, وہ سارے گناہ ہوتے ہیں, تو ان سے بچنا, یہ سب کا سب فرائض الہیہ میں ہو گیا. اور رسول ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے, یعنی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے, ایک ڈھنگ ہوتا ہے, وہ سب کا سب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پھر کیا ہے, حکمت ہے, واٹ از دا بیسٹ وے ٹو لیڈ یور لائف. سنت کیا چیز ہوتی ہے, انسانوں کے کام کرنے کے طریقے بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ایک طریقہ حلال ہو اور باقی سارے حرام ہو, ٹھیک ہے, بہت سارے حلال طریقے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر حرام شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کا صراحتاً نافرمانی شامل نہیں ہے, تو ایسے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں کام کرنے کے, ٹھیک ہے, لیکن ان طریقوں کے اندر سے ایک طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, اس کو سنت کہتے ہیں. تو جو سنت والا طریقہ ہے نا, وہ طریقہ سب سے زیادہ فائدہ مند طریقہ ہے اور نقصان سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پانی پینے کے طریقے, رائٹ, پانی جو ہے وہ آپ کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے ہیں, پانی آپ لیٹ کر کے بھی پی سکتے ہیں, پانی آپ بیٹھ کر کے بھی پی سکتے ہیں, اور تینوں طریقے حلال ہیں, ان کے اندر کوئی بھی حرام نہیں ہے, رائٹ, اور انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کے بھی پیتے ہیں, بیٹھ کے بھی پیتے ہیں, لیٹ کے بھی پیتے ہیں, لیکن سنت طریقہ کیا ہے پینے کا, سنت طریقہ ہے بیٹھ کر کے پینا, ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے پھر کیا ہے کہ یہ پانی کو بہترین انداز میں انسان کے باڈی میں اتارنے کے لیے یہی طریقہ ہے, ٹھیک ہے, اور نقصان سے بچنا, کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں, لیٹ کے پیتے ہیں, تو یعنی بیماریوں کا اس سے خدشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے اپینڈکس کی پرابلم آج کے دور کے اندر سائنس نے بتائی کہ جی اپینڈکس کا پرابلم ہو جاتا ہے جو کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں, لیکن پہلے تو نہیں پتا تھی نا یہ بات, ٹھیک ہے. تو تینوں طریقے حلال ہیں, لیکن ایک طریقہ جو ہے وہ نقصان سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہے اور فائدہ پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے, تو اس کو سنت کہتے ہیں, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سنت کے ذریعے سے حکمت آتی ہے, ٹھیک ہے, میکسیمائز کرنا, ہاؤ ٹو میکسیمائز یور پروفٹ and how to minimize your loss, ٹھیک ہے, یہ کہلاتی ہے سنت. تو دوسری چیز کیا ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, ٹھیک ہے, تو حرام اور حلال تو پہرے میں کور ہو گیا نا, وہ تو فرائض الہیہ میں کور ہو گیا, اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ سنت الہیہ میں کور ہو گئی. اس کے بعد یخش اللہ, اللہ کی خشیت, اللہ سے ڈرتے رہنا, ٹھیک ہے, اس یہ سارا کا سارا گزشتہ عمر کے متعلق ہے, یعنی جو کچھ بھی ہم نے کیا, گناہ کیے اس کے اوپر ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے, رائٹ, اس کے اوپر ڈرتے رہنا, اور جو نیکیاں کر رہی ہیں اس کے بارے میں ڈرتے رہنا کہ میری نیکی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی کہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اخلاص اس کے اندر کامل تھا کہ نہیں تھا، سنت کے مطابق تھی کہ نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی کہ میرے نفس کی فائدے کے لیے تھی، رائٹ. میں یہ نہیں، میں نے اتنی ساری نیکیاں کری کہ کہیں اس لیے تو نہیں کری کہ چونکہ مجھے بڑا آئی واز فیلنگ ویری گڈ اباؤٹ اٹ، رائٹ، مجھے بڑا کمفرٹیبل فیل ہوتا تھا، بڑا گڈ فیل ہوتا تھا، اور آخرت جو ہے وہ میرے نظروں کے سامنے نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈرتے رہنا، ہر وقت ڈرتے رہنا، ٹھیک ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں ایک مثال سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جن لوگوں نے ختم تراویح والا بیان سنا ہوگا، کہ جب بچے کو میڈیسن پلا رہے ہوتے ہیں تو میڈیسن پلا رہے ہوتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ میڈیسن جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے، ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ بچہ بڑا قیمتی ہوتا ہے ہمارے لیے. اسی طریقے سے آخرت قیمتی ہے ہمارے لیے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ قیمتی ہے ہمارے لیے، ہم اس کو رسک نہیں کر سکتے، رائٹ، ہم اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ڈرتے رہنا ہر وقت. اور بات آگے فرمایا، ویتقی آئندہ باقی عمر کے لیے، کہ احتیاط کے ساتھ سارے کام کرنا، ہر وقت احتیاط کہ کہیں جو ہے وہ یہ چیز جو فائدہ مند نظر آ رہی ہے یہ چیز جو ہے وہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے. تو یہ فیوچر کے لیے ہے، باقی عمر کے لیے. اور باقی عمر کا مطلب جو ہے وہ کل کا دن نہیں ہے، پرسوں کا دن یا اگلے سال کا وقت نہیں ہے، بلکہ ایوری مومنٹ، جس مومنٹ میں ہم کھڑے ہیں، اس وقت جو کام کر رہے ہیں اس کو احتیاط کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے اندر احتیاط کرنا. تو جو گزر چکا وہ یخش اللہ کے اندر کور ہو گیا، اور جو ابھی ہم کر رہے ہیں جو کہ ابھی فیوچر ہی میں ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، بیکاز اس کا کمپلیشن جو ہے وہ فیوچر میں ہونے والی ہے، بے شک ان دا نیکسٹ سیکنڈ ہونے والی ہو، بے شک ان دا نیکسٹ منٹ ہونے والی ہو، لیکن ہے تو وہ فیوچر ہی نا، تو اس کے بارے میں احتیاط کرنا، یہ سارا کا سارا باقی عمر کے لیے ہو گیا. گویا اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمو دیا. تو یہ آیت جو ہے وہ اس ایک بندے کے لیے اسلام لانے کا باعث بن گئی، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ جب انسان ان چار چیزوں کا عامل ہو جائے، یعنی صرف عالم نہیں، عامل ہو جائے، ان پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو اس کو اولئک هم الفائزون کی بشارت ہے، اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانہ ملے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلمی، یعنی اللہ تعالی نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جن کے الفاظ مختصر اور معانی نہایت وسیع ہیں. تو قرآن کے بھی الفاظ ایسے جامع ہیں جو کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی کے عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے الفاظ ہیں جن کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، ان میں بھی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو کہ جوامع الکلم ہیں. جیسے کہ زاد الطالبین کتاب جو آپ پڑھتی ہیں تو وہ جوامع الکلم احادیث کا ایک بڑا بہترین مجموعہ ہے. اس کے آگے کی آیت ہے آیت نمبر 53، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ جو کافر منافق ہوتے ہیں نا، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم کے یعنی اپنی تاکید کی قسمیں، جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو مؤکد کرنے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے وہ یہ قسمیں کھاتے ہیں. لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر تو حکم کرے تو سب کو چھوڑ کر کے نکل جائیں، یعنی یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ جب ہمیں حکم کریں گے نا تو ہم سب کو چھوڑ دیں گے اور نکل کھڑے ہوں گے آپ کی ساتھ جانے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے. قل لا تقسمو، کہہ دیجئے ان سے قسمیں مت کھاؤ، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ زبان دانی اور زبانی دعوے کرنا اور بڑی بڑی باتیں بنانا، ٹھیک ہے، یہ باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ طاعت معروفہ، بلکہ اچھے انداز میں تم اطاعت کرو، بات کو مانو، ٹھیک ہے. صرف زبان چلانے سے کام نہیں چلتا، زبان چلانے کی کبھی ضرورت پڑتی بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبان سے بھی اقرار کرنا ہوتا ہے، زبان سے بھی جو ہے وہ سپورٹ کا اظہار کرنا ہوتا ہے، ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جو لوگ بہت زیادہ زبان چلاتے ہیں نا، بہت زیادہ باتونی قسم کے لوگ، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اندر سے جھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہے تو، اور ہم اندر سے سچے بھی ہیں نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، تو ہمیں اپنی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ باتیں کرنا اور بڑے بڑے بلنگ بانگ دعوے کرنا، اور جس کو کہتے ہیں کسی کی تعریف کے اندر آسمان اور زمین کے قلابے ملا دینا، ٹھیک ہے، آسمان زمین ایک کر دینا شیخ صاحب کی تعریف کے اندر، رائٹ، فلاں عالم صاحب کی تعریف کے اندر اور فلاں، ٹھیک ہے، تو قلابے ملانے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ ضرورت پڑی تو کر دیا، کبھی کبھار، رائٹ، لیکن یہ ایک عادت نہیں ہونی چاہیے. تو زبان کو کنٹرول کرنا اسی میں نجات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہی نجات پا گیا. تو خاموشی کی عادت ڈالنی ہے. اگر ہماری زبان درازی کی عادت ہے تو اس عادت کو چینج کرنا چاہیے. آج سے ارادہ تو کر لیں, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. تو طاعت معروفہ, اصل میں تو طاعت از وٹ از ڈیزائرڈ. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ کو البتہ خبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل جو ہمارا دین ہے نا وہ اطاعت ہی ہے. ٹھیک ہے, بات ماننا, حکم ماننا, یہ ہے دراصل دین. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنے من مرضی کے حساب سے بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں, چاہے وہ جس بھی شکل کی نیکیاں ہوں, تو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسی نیکیاں جو ہیں وہ سراب کی مانند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے کیا ان کی قبولیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے ہاں تو اطاعت کی قبولیت ہے, طاعت معروفہ, اطیع اللہ و اطیع رسول. اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے نا تو پھر یعنی اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے بلکہ ہم نفس اور شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں, اور بے شک اس اطاعت کے نتیجے میں بظاہر کچھ اچھے اعمال بھی ہم سے صادر ہو رہے ہوں, تو یہ فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند تو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ, بس اگر تم پیٹ پھیرو گے تو اس کا ذمہ تو اس کا ذمہ ہے جو یعنی جو پیٹ پھیرے گا تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا ہے. مَا حُمِّلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُوا. اچھا, فَإِن تَوَلَّوْا یہ الگ ہے نا اصل میں, کہ اگر تم پیٹ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَا. ٹھیک ہے, تو جس کے اوپر بوجھ رکھا گیا ہے نا تو اس کے اوپر تو وہی ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, اور تمہارے اوپر وہ ہے جس کا بوجھ تمہارے اوپر رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تم پیٹ پھیرو گے نا تو تم رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہو گے, اس لیے کہ رسول کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم نے پیٹ پھیری یا تم نے اطاعت کری. یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. رسول کی کیا ذمہ داری لگائی گئی ہے؟ ما حملا, جو اس کے اوپر رکھا گیا ہے, جو بوجھ اس کے اوپر ڈالا گیا ہے, وہ بوجھ کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ, جیسے کہ آگے فرما رہے ہیں وما علی الرسول الا البلاغ المبین, کہ رسول کے اوپر تو صرف بات کا کھول کھول کے پہنچا دینا ہے, یہ رسول کی ذمہ داری ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, اور تمہاری ذمہ داری ہے وہ ہے جو تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے. اور تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ طاعت معروفہ, تمہارے اوپر جو ہے وہ اطاعت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داری رسول کی نہیں ہے کہ تم اطاعت کرو, بلکہ رسول کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اطاعت کرو, اور اللہ تعالیٰ پھر اس اطاعت کا فائدہ بھی فرما دیتے ہیں کہ وَإِن تُطِعُوا, استغفر اللہ, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, کہ اگر تم اس کا کہا مانو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فائدہ بھی بیان فرما دیتے ہیں کہ بھائی فائدہ اس کا یہ ہے کہ تمہیں سیدھی راہ مل جائے گی, اور تم پھر اس راہ پہ چلتے ہوئے الٹیمیٹلی فلاح کی منزل کے اوپر پہنچ جاؤ گے. کسی کو کوئی سوال ہے ان آیات کے متعلق, ترجمہ, تشریح, اوور آل کانسیپٹ, کہ ہمارے دین کے اندر اصل تو اطاعت ہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اگلی آیات پیج نمبر 438, آیت نمبر 55, 56, 57, اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر کے آئے تم میں سے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا زمین کے اندر, كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور جمع دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے. ٹھیک ہے, یعنی ان کے لیے جو ان کا دین ہے نا اس کو مستحکم کر دے گا, جمع دے گا ان کے دین کو جیسے کہ وہ پسند کرتے ہیں, اِرْتَضَى لَهُمْ, جیسا کہ پسند کر دیا ان کے واسطے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور بدل دے گا ان کے لیے, یعنی ضرور بالضرور, یہ جو ہے نا لَيُمَكِّنَنَّ, وَلَا يُبَدِّلَنَّ، ٹھیک ہے، جو عربی پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ایمفیسس کے سیغے ہیں، تاکید کے سیغے ہیں، نون تاکید، نون ثقیلہ ہے اس کے اندر، تاکید والا نون، اور لام جو ہے وہ تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبل تاکید، یعنی دوہری تاکید ہے اس کے اندر. ضرور بال ضرور جمع دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا دین، اور ضرور بال ضرور بدل دے گا ان کے لیے ان کے خوف کو امن سے، یعنی ان کے اندر جو ایک طبعی خوف ہے، کہ طبعی خوف کیا ہوتا ہے، نیچرل خوف جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، حتیٰ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر بھی طبعی خوف ہوتا ہے، اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی طبعی خوف ہوتا ہے. جیسے کہ آپ مشائخ سنتی رہتی ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسدہ کو دیکھا، ان کا عصا جو ہے وہ اسدہ بن گیا، تو خائف یترقب، تو ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا اور وہ مطلب بھاگنا شروع ہو گئے، لٹرلی وہ ٹرن اراؤنڈ اینڈ ہی ران، رائٹ. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں طبعی خوف تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کلام بھی چل رہا ہے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام چل رہا ہے، اور جو ہے وہ یعنی اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین خلقت کے اوپر ان کو بنایا ہے، کیونکہ ان کو اللہ کا نبی بنانا تھا، اپنا نبی بنانا تھا، رسول بنانا تھا، تو کسی ایسے ویسے انسان کو تو اللہ تعالیٰ رسول اور نبی نہیں بناتے ہیں نا، بڑا مضبوط جگرا ہوتا ہے اس بندے کا جس کو کہ اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنانا ہوتا ہے. لیکن جب اسدہ کو دیکھا، اور وہ اسدہ کیسا ہوگا ہم تو تصور نہیں کر سکتے، رائٹ، تو پھر طبعی خوف آیا، اور یہ طبعی خوف جو ہے وہ ایک موقع پر نہیں، کئی موقعوں کے اوپر ان کے اوپر آیا. جب ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے، کہ جب ان سے وہ قطبی شخص کا قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ان کے دل کے اندر خوف آیا تھا، رائٹ. تو یہ طبعی خوف ہوتا ہے، تو مومنین کے دلوں کے اندر بھی طبعی خوف ہوتا ہے کہ جی ہم چاروں طرف سے کافروں کے دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اور یہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تو اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات مان کر کے اس خوف کو دباتے ہیں نا، لیکن خوف تو ہوتا ہے، خوف موجود ہے، جبھی تو اس کو دبانے پر ان کو ثواب ملتا ہے. اگر خوف نہیں ہوتا تو پھر کس چیز کو دبانے کا ان کو ثواب ملتا بھائی، پھر تو ایسی یعنی بے خوف قسم کے ہوتے، یعنی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یعنی جیسے کہ وہ ہم نے سنا تھا اپنے حضرت کے بیان میں، کہ جی وہ جو امپالا ڈیئر ہوتا ہے، تو امپالا ڈیئر کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا شیر کا، حالانکہ شیر آتا ہے اور چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، پھر 10 منٹ تک جو ہے وہ اس کو یاد رہتا ہے، دوسرے جو بچے ہوئے ہوتے ہیں نا امپالاس، تو 10 منٹ تک ان کو یاد رہتا ہے کہ ہاں ابھی شیر آیا تھا، اور انہوں نے جو ہے شیر نے جو ہے نا وہ ہمارے ایک ہرن بھائی کو، امپالا بھائی کو پھاڑ کے کھا لیا، ٹھیک ہے، 10 منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ان کی میموری اللہ نے 10 منٹس کی بنائی ہے، تو 10 منٹس کے بعد ان کو خوف ہی نہیں ہوتا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری میموری اور ایمان والوں کی میموری بھی ایسی بنا دیتے کہ جی تھوڑی دیر تک ان کو یاد رہتی بات، اور اس کے بعد بھول جاتے کہ ہاں دشمن بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو پھر ثواب کس بات کا، رائٹ. جنت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں کس بات کی ان کو ملتی، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ملی اس وجہ سے کیونکہ خوف اللہ نے رکھا ہے، طبعی خوف اللہ نے رکھا ہے. وہ تو بات مان کر کے اس خوف کو دباتے ہیں، اس خوف کے اوپر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، جبھی تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن سے تبدیل کر دیں گے، کہ بھئی یہ جو خوف کا کی جو کاز ہے نا، اس کاز کو تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ، ڈبل تاکید کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری بندگی کر سکیں، اور کیوں ایسا کام کریں گے، تاکہ بندگی کر سکیں اور شریک نہ کریں میرا کسی کو. بندگی تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن جب امن کا معاملہ ہوتا ہے تو امن کے حالت کے اندر انسان زیادہ عبادت کر سکتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ اعمال صالحہ کر سکتا ہے. جب جنگ کا ایک ماحول ہوتا ہے نا، تو اس وقت آپ فرائض تو پورے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ زیادہ بڑھ کر کے عبادتیں نہیں کر سکتے، آپ زیادہ بڑھ کر کے جو ہے وہ ترقیاتی کام نہیں کر سکتے حالت جنگ کے اندر. تو حالت جنگ کے اندر ان کا ایمان تو بن رہا تھا، لیکن اعمال اتنے نہیں بن سکتے تھے جتنا کہ حالت امن کے اندر بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں حالت امن بھی عطا فرما دیں گے، تاکہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ میری اور بھی زیادہ بندگی کر سکو، اور میرے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی تمہاری مزید حفاظت فرما دیں گے کفر اور شرک سے. ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، ٹھیک ہے، یعنی اتنی بڑی نعمت امن کی ہم نے تمہیں دے دی، پھر بھی تم نے ناشکری کری میری نعمتوں کی، ٹھیک ہے. تو ناشکری کن کن نعمتوں کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے امن کا ایک ماحول عطا فرمایا اس کی ناشکری، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اس کی ناشکری ناقدری کری اور انکار کرنا شروع ہو گئے. تو اگر اتنی بڑی نعمت جو کہ امن کی نعمت ہوتی ہے، اس کے ملنے کے بعد بھی اگر تم نے نعمت کی ناشکری کری یعنی کفر کیا، فاولائک ہم الفاسقون، بس یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یعنی ان کے اوپر پھر ایسے لوگوں کے اوپر فاسق کی سٹیمپ لگ جاتی ہے، ان کو قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے جو اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے، جو رجسٹرز ہیں مینٹین ہوئے ہوئے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مینٹین کروائے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر پھر بندے کے نام کے سامنے اس طرح کے ٹائٹلز لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، منافق ہے. پھر اس کے بعد قیامت کے دن اس کے حساب سے پھر معاملہ ہوتا ہے بندوں کے ساتھ. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، کافر یہ گمان نہ کریں، تحسبن، یعنی یہ حسبا یحسبو کا مطلب پڑھا ہوگا آپ نے، جو پڑھ رہی ہے گرامر کے، گمان کرنا ہوتا ہے، کہ یہ گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں، یعنی وہ یعنی بھاگ جائیں گے، اور وہ گویا کہ یعنی ایمان والوں کو تھکا دیں گے، اللہ کو تھکا دیں گے، چاہے وہ ہم تشریح میں دیکھیں گے اس کا مطلب، کہ ہرا دیں گے اور ہمارے قہر سے بچ جائیں گے. ہاں یعنی کہ وہ ہم سے کہیں بھاگ کر کے نا ہمیں تھکا سکتے ہیں، یا ہم ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگیں اور ہم ان کو پکڑ نہ سکیں، وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے تو ہم تھک جائیں گے، ایسا نہیں ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے. تو اس کی تفسیر میں سے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 440 کے اوپر. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، کہ ضرور بالضرور ہم ان کو زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے، جیسے کہ پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا. تو اس کے تحت لکھا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیج نمبر 439 کے اوپر ہی میں دیکھ رہا ہوں، ہاں پورا ہی پڑھ لیتے ہیں شان نزول سے تاکہ انشاءاللہ پوری بات یاد رہ جائے. قرطبی نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، تو ہر وقت کفار مشرکین کے خوف میں رہے. پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو یہاں بھی مشرکین کے حملوں سے ہر وقت کے خطرے میں رہے. کسی شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں؟ یعنی ہر وقت جو ہے وہ تلوار ساتھ لے کر کے چلنا پڑتا تھا، ہر وقت خوف، ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خدشہ کہ اب کوئی حملہ کر دے گا. مستقل ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں رہتے تھے، یا تو خود نکلتے تھے جہاد کے لیے، یا پارٹیز کو بھیجتے تھے، چھوٹے چھوٹے سریا ان کو کہتے ہیں، ان کو بھیجتے تھے کہ فلانی جگہ پہ جا کر کے کافر جو ہے وہ اپنا سر اٹھا رہے ہیں، ان کو ان سے لڑ کر کے آؤ، فلانی جگہ پر جو ہے وہ کافر اٹیک کرنے والے ہیں، ان سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کر کے دفاع کا انتظام کرو. ٹھیک ہے، تو یہ مستقل جو ہے نا ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرمایا تھا. یعنی یہ وعدہ ایون تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک امت آنے والی ہے میرے آخری نبی کی، اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر خلافت عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے، کہ آپ کی امت کو زمین کے خلفاء اور حکمران بنایا جائے گا، اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو غالب کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو اتنی قوت و شوکت دی جائے گی کہ ان کو دشمنوں کا کوئی خوف نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ خود صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ مکرمہ، خیبر، بحرین، ٹھیک ہے جو بحرین سعودی عرب کے ختم ہونے کے بعد پانی کی دوسری طرف بحرین ہے، تو وہ بھی، اور پورا جزیرۃ العرب، اور پورا ملک یمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے فتح ہوا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر ہی یمن اور بحرین اور جزیرۃ العرب پورا کا پورا فتح ہو چکا تھا. اور شاہ روم ہرقل نے، اور شاہ مصر اور اسکندریہ مقوقس، اسکندریہ الیگزینڈریا نام کا جو علاقہ ہے آج کے ایجپٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ یعنی الیگزینڈریا ایک الگ علاقہ تھا اس زمانے میں، اور مصر جو ہے وہ باقی علاقہ کہلاتا تھا، تو اس کا جو بادشاہ تھا مقوقس، اور شاہان عمان، अम्मान का जो मुल्क था वो भी उस जमाने में वैसे ही था जैसे कि आज है। तो और बादशाह हबशा नजाशी वगैरह ने आदर सरसलम को हदाया भेजे और आपसे सरसलम की ताजीम व तकरीम की। नजाशी जो था वो तो मुसलमान ही हो गया था लेकिन उसका उसकी कौम मुसलमान नहीं हुई थी। तो अम्मान की भी जो है उसने भी हदाया भेजे थे और मिस्र के बादशाह ने भी हदाया भेजे थे। तो इस तरह से ना वो यानी मुसलमान जो नहीं भी हुए थे तो उन्होंने भी आपसे सलम के साथ जो है वो एक यानी सोर्ट ऑफ अमन वाला मामला कर लिया था। हत्ता कि रोम के बादशाह हिरकल ने भी ऐसे ही मामला किया था हालांकि वो भी मुसलमान नहीं हुआ था। फिर आपकी वफात के बाद हजरत सिद्दीक अकबर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए तो वफात के बाद जो कुछ फितने पैदा हो गए थे उनको खत्म किया। जब भी कोई बड़ा बड़ी पर्सनैलिटी दुनिया से जाती है ना तो उसके जाने के बाद जो है ना वो जिन जिन लोगों के दिलों के अंदर मर्ज था ठीक है लेकिन उस बड़ी पर्सनैलिटी के रोब में आकर के और उसके कंट्रोल की वजह से उसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो दब करके बैठे हुए थे तो उसके इंतकाल के बाद हमेशा ऐसे लोग सर उठाते हैं। और ये नबी अलैहिस्सलाम के जाने के बाद भी हुआ और दूसरे शख्सियात के जाने के बाद भी ऐसा होता है। तो हमेशा जो खलीफा होते हैं ना जो प्रॉपर नायब होते हैं प्रॉपर जो है वो उनके बात के सही उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो फिर इन फितनों का की सरपोशी करते हैं करनी पड़ती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ भी ऐसे ही मामला हुआ तो उन्होंने उनको खत्म किया। इनमें बड़े बड़े फितने कौन से थे मशहूर जो है वो जिन्होंने मानईन ज़कात थे कि उन्होंने कहा था कि जी हम ज़कात देंगे तो अदा करेंगे लेकिन हम मदीना मुनव्वरा ज़कात नहीं भेजेंगे इस्लामी सल्तनत को ज़कात नहीं देंगे हम खुद ही जो है वो अब गरीबों को तलाश करेंगे उनमें बांट देंगे। इनको मानईन ज़कात कहा जाता है। इनके खिलाफ जिहाद हुआ। फिर उसके बाद जो झूठे नबूवत के थे जिनमें कि अस्वद अंसी यमन के इलाके में एक औरत थी गालबन या मेरे ख्याल में एक औरत थी और मुसैलमा कज़्ज़ाब ये यमामा रियाज के करीब जो इलाका है यमामा तो वहां पर वो मुसैलमा कज़्ज़ाब था उसने सर उठाया बगावत कर दी और अब मुर्तद हो गया और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो उसके साथ उसके अपने कबीले के लोग जो है उसके साथ हो गए। तो उनके खिलाफ यानी उन लोगों के खिलाफ फिर सिद्दीक अकबर तनानों ने फौजें भेजी और इनको नीस्त नाबूद किया। तो उन्होंने फिर जब ये फितनों को खत्म किया और बिलाद फारिस यानी पर्शिया और बिलाद शाम यानी जो उनकी रोमन एम्पायर कहलाती थी और मिस्र की तरफ अपने इस्लामी लश्कर भेजे और बुसरा और दमिश्क आप ही के जमाने में फतह हुए और दूसरे मुल्कों के भी बाज़ हिस्से फतह हुए। हजरत सिद्दीक अकबर तआला की वफात का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में अपने बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को खलीफा बनाने का इल्हाम फरमाया। उमर बिन खत्ताब खलीफा हुए तो उन्होंने निज़ाम खिलाफत ऐसा संभाला देखिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ऐसा संभाला कि आसमान ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद ऐसा निज़ाम कहीं नहीं देखा था। उमर बिन खत्ताब की जो खिलाफत है ना ये अनपैरेलल्ड खिलाफत अनपैरेलल्ड दुनिया में कभी ऐसी कोई खिलाफत नहीं आई कभी कोई ऐसा निज़ाम ना पहले आया ना बाद में शायद आएगा हो सकता है जो इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम आकर के खिलाफत कायम करेंगे वो शायद उसके करीब पहुंचे या उसके जैसी हो अदरवाइज उनकी जैसी कोई चीज़ दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। उनके जमाने में मुल्क शाम पूरा फतह हो गया इसी तरह पूरा मुल्क मिस्र और मुल्क फारिस का अक्सर हिस्सा उन्हीं के जमाने में कैसर व कसर की कैसरी और कसरवी कसरवी का भी खात्मा हुआ यानी जो सुपर पावर्स थी उस जमाने की दो पर्शिया और रोम तो ये दोनों की दोनों फतह हुई आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर और सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई जो कि इस्लामी सुपर पावर थी। इसके बाद खिलाफत उस्मानिया का वक्त आया तो इस्लामी फतुहात का दायरा मशारिक व मगारिब तक वसी हो गया। बिलाद मगरिब जिसको के अफ्रीका के अंदर मोरक्को इन मोरिटानिया जो बिल्कुल एक्सट्रीम फार वेस्ट के ऊपर है मोरक्को इन मोरिटानिया उनको आज भी बिलाद मगरिब कहा जाता है अरबी के अंदर। उंदुलस यानी इवन उंदुलस तक भी मुसलमान पहुंचे और कब्रस तक जिसको साइप्रस कहते हैं और मशरक अक्सा में बिलाद चीन तक चाइना के बॉर्डर्स तक जो है वो मुसलमान पहुंचे। सहाबा कराम के मकबरे जो है वो चाइना के अंदर मौजूद है हत्ता के चाइना के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी सहाबा के मकबरे मौजूद सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं यानी इस तरफ नहीं जहां पाकिस्तान है बल्कि ईस्ट कोस्ट के ऊपर भी सहाबा के मकबरे मौजूद हैं। तो बिलाद चीन तक और इराक खुरासान अहवाज सब आपके जमाने में फतह हुए जिनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कहा जाता है आज के दौर में। तो और सही हदीस में जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ کر دکھائے گئے ہیں اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا فرما دیا. عثمانیہ خلافت یہاں پر وہ والی نہیں جو کہ ٹرکی کے اندر تھی, بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات ہو رہی ہے جو کہ تیسرے خلیفہ راشد تھے. یہ سب مضمون تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف و مسائل کے اندر مختلف تفاسیر سے بھی بہت ساری چیزیں لے کر کے نقل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حوالہ بھی دے دیتے ہیں. ایک حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی, اس سے مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک چلی, کیونکہ یہ 30 سال کی مدت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک پوری ہوئی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کام چلتا رہے گا جب تک 12 خلیفہ رہیں گے. ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث 12 خلیفہ عادل اس امت میں ہونے کی خبر دے رہی ہے جس کا وقوع ضروری ہے, یعنی 12 خلیفے آئیں گے, ضروری ہے ان کا وقوع کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسلسل اور متصل ہی ہوں, یعنی ایک ہی کنٹینیوٹی کے اندر ہو اور ایک کے بعد ایک فوراً 12 کے 12 آ جائیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفوں کے بعد ہوں. ان میں سے 4 تو یکے بعد دیگر ہو چکے جو خلفائے راشدین تھے, پھر کچھ وقفے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ ہوئے, ان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں ایسے خلیفہ ہوتے رہے اور تا قیامت رہیں گے. آخری خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے, ٹھیک ہے, جو امام مہدی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, تو وہ آخری خلیفہ ہوں گے. لیکن بیچ میں جو ہے وہ اور مختلف وقفوں کے ساتھ لوگ آتے رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ان میں سے ایک ہے, ٹھیک ہے. پھر اور ہو سکتا ہے صلاح الدین ایوبی جیسے خلفاء جو ہیں وہ بھی ان 12 کے اندر شامل ہوں. برصغیر کے اندر سلطان التمش کا بہت بہت ان کی تقویٰ کا اور ان کی عبادت گزاری کا اور ان کے عدل و انصاف کا تذکرہ آتا ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, یہ بھی اللہ کے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی ان 12 میں سے ایک ہوں. اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ, ان کا بھی بڑا نام آتا ہے تقویٰ کے اندر سب, رائٹ, تو وہ بھی ان میں سے ہوں. تو اس طرح کے ہمیں نہیں معلوم کہ اگزیکٹلی کون ہیں, لیکن 4 یعنی چند کے اوپر تو امت کا اجماع ہے کہ یہ تو 100% ہیں جن میں کہ پہلے خلفائے راشدین ڈیفینیٹلی شامل ہیں. باقی 8 جو ہیں وہ ان میں سے ایک جو امام مہدی ہیں آخری والے, تو ٹوٹل 7 رہے گا اس کے بعد. تو 7 جو ہے وہ اس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی اور سلطان التمش, اس طرح کے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, روافظ, یہ روافظ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ روافظ جو ہیں وہ شیعوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سنی شیعہ پتہ ہی ہوگا سب کو, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جو ایک مور ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ ہے روافظ, ٹھیک ہے. تو روافظ نے جن 12 خلفاء کو متعین کیا ہے اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ہے, بلکہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے, یعنی وہ کبھی بھی خلیفہ بنے ہی نہیں. تو ان یہ جو انہوں نے 12 امام, یہ شیعوں کے نزدیک جو ہے نا 12 امام ہوتے ہیں, اثنائے اشریہ اس کو, جو لوگ جو شیعہ جو ہیں وہ ان 12 اماموں کو مانتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اثنائے اشریہ بھی کہتے ہیں, 12 امام والے, ٹھیک ہے. تو ان میں سے سب سے پہلے جو ہے نا ان کے یہاں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے, اور اس کے بعد پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, اور پھر بیچ میں جو ہے وہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے دوسرے ہیں, اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ کہتے ہیں امام مہدی ہیں جو کہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن غار میں جا کر کے روپوش ہو چکے ہیں اور آخری زمانے میں وہ باہر آ جائیں گے غار سے, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ہے, کیونکہ ان میں سے اکثر, کیونکہ امام حسن اور علی رضی اللہ عنہ یہ تو خلیفہ بنے بھی تھے لیکن باقی جو تھے وہ تو کبھی خلیفہ بنے ہی نہیں دنیا کے, یعنی دنیا میں جس کو کہ ایک اتھارٹی کہا جاتا ہے. خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ ایک, یعنی ایک ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے یہ خلیفہ, ٹھیک ہے, یہ کوئی روحانی پوزیشن نہیں ہے کہ جی بہت نیک تھے, پرہیزگار تھے, متقی تھے, عبادت گزار تھے تو وہ خلیفہ بن گئے. نہیں, یہ خلافت جو ہے یہ متقی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن بھی ہونی چاہیے, تب وہ بندہ خلیفہ کہلائے گا. اور ان میں سے اتنے سارے لوگ جو ہیں جو کہ شیعوں کے نزدیک جو آتے ہیں ان اماموں کے اندر, ان میں سے اکثر جو تھے وہ تو کبھی پولیٹیکل اتھارٹی ان کو ملی ہی نہیں, کبھی بھی وہ نہیں بنے کسی بھی لیول کے اوپر پولیٹیکلی, یعنی ان کو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ جن کا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان سب کے در... اچھا اب یہ ایک الگ، یہ وہی پرانی بات شروع ہو گئی جو اس جملے سے پہلے چل رہی، تو گویا کہ یہ جملہ جو روافظ کے بارے میں ہے نا، یہ ایک جملہ معترضہ بیچ کے اندر موجود ہے کہ جس کا تعلق پیچھے کی عبارت سے اور اس کے بعد والی عبارت سے نہیں ہے. تو یہ بعد والی عبارت یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان سب کے درجات برابر ہوں اور سب کے زمانے میں امن و سکون دنیا کا یکساں ہو. یعنی یہ جو 12 دن کا کہ تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں، تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب ایک درجے کے ہوں. اس لیے کہ ظاہر ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درجے کے تو نہیں دوسرے بن سکتے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجے کے عمر رضی اللہ عنہ نہیں بن سکتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجہ سب سے بلند ہے. اسی طریقے سے یہ 12 خلفاء جو ہیں یہ مختلف لیولز کے ہوں گے، اور یہ بھی نہیں ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ان کے زمانے میں امن و سکون بھی ہو جائے. بھائی جس جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی عطا فرمائی ہے صرف اس جگہ میں امن و سکون قائم کریں گے، پوری دنیا میں تھوڑی قائم کرنا ضروری ہے ان کے لیے. تو فرمایا کہ بلکہ اس وعدے کا مدار ایمان و عمل صالح پر، استقامت اور مکمل اتباع پر ہے. اس کے درجات کے اختلاف سے حکومت کی نوعیت و قوت میں بھی فرق و اختلاف لازمی ہے. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں جب اور جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہے، اس کو اپنے عمل و صالح کے پیمانے پر اس وعدہ الہیہ کا حصہ ملا ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے ان حزب اللہ ہم الغالبون، کہ یہی اللہ کی جماعت کی غالب رہے گی. آیت مذکورہ سے خلفائے راشدین کی خلافت اور مقبولیت عند اللہ کا ثبوت، یہ پڑھ کر کے انشاءاللہ آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے، عقیدے کے لیے بھی، ایمان کے لیے اس دور کے اندر بہت ضروری ہے اس کانسیپٹ کا کلیئر ہونا. فرمایا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ جو پیشین گوئی اس آیت میں فرمائی گئی تھی وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی. اسی طرح یہ آیت حضرات خلفائے راشدین کی خلافت کے حق اور صحیح اور مقبول عند اللہ ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسول اور اس کی امت سے فرمایا تھا اس کا پورا پورا ظہور انہی حضرات کے زمانے میں ہوا. انہی حضرات سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، عنہم اجمعین. ٹھیک ہے، تو ان کے زمانے میں یہ وعدہ پورا ہو گیا. اگر ان حضرات کی خلافت کو حق اور صحیح نہ مانا جائے جیسے روافظ کا خیال ہے، تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہی کہیں پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی یہ شیعوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ، یا سمجھ لیں کہ بڑے سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ کیا ہے، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور بلکہ خلافت تو کیا، کچھ تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، سارے شاید نہیں لیکن کچھ تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، یہ کافر ہو گئے اور یہ سب سے بڑے ظالم، اور انہوں نے جو ہے وہ پورے دین کو جو ہے وہ یرغمال بنا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ عقائد جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، تو اس وجہ سے نا ہم جو ہے وہ یعنی بڑے بڑے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، عقیدے کا فتنہ، اور ہمارا بھی دین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی تو فرمایا کہ روافظ کا یہ کہنا کہ یہ وعدہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورا ہوگا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور امام مہدی اس وقت کے خلیفہ ہوں گے، یہ ایک مضحکہ خیز چیز ہے. اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ 1400 برس تو پوری امت ذلیل و ذلت و خواری میں رہے گی. یعنی جیسے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہم، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد ہی امت کو یرغمال بنا لیا، اور جو حق والے لوگ تھے 4 صحابہ جو ہے وہ مسلمان رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی مدد کری، تو وہ 4 پھر کدھر تھے بھائی؟ وہ 4 جو ہے پھر تو وہ ان کے ہاتھ میں تو حکومت آئی نہیں نا، وہ تو کبھی جو ہے وہ یعنی پاور میں آئی نہیں، تو وہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ پست رہے. اس کا مطلب ہے تو یہ ان کے دعوے کے مطابق پوری امت جو ہے وہ ہمیشہ پستی کا ہی شکار رہی، ہمیشہ جو ہے وہ توریہ ہی کرتے رہے. توریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو حق بات ہے نا اس کو کسی مصلحت کے تحت چھپا لینا، اس کو کہتے ہیں توریہ کرنا. تو ان کے نزدیک جو ہے نا علی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ توریہ ہی کر رہے تھے سارا وقت، کہ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی جب بھی انہوں نے مدد کری تو وہ توریہ کر رہے تھے، اصل میں وہ سچ نہیں بول رہے تھے بلکہ وہ مصلحت کے تحت سچ کو چھپا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر تو دلیل و خواری رہنا، پھر ساری ساری یعنی پوری کی پوری جو ہسٹری گزری ہے وہ ذلت و خواری میں ہی گزر گئی. اور قرب قیامت میں جو چند روز کے لیے ان کو حکومت ملے گی, کیونکہ امام مہدی کی حکومت حدیث مبارکہ میں مطابق ٹوٹل 7 سال کی, ٹھیک ہے, تو 7 سال کے لیے جو ان کو حکومت ملے گی نا, وہی حکومت اس وعدے سے مراد ہے, معاذ اللہ, یعنی اللہ کی پناہ. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جن شرائط ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر کیا تھا, وہ شرائط بھی انہی حضرات میں سب سے زیادہ کامل و مکمل تھیں, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا پورا انہی کے عہد میں پورا ہوا. ان کے بعد نہ ایمان و عمل کا وہ درجہ قائم رہا, نہ خلافت و حکومت کا وہ وقار کبھی قائم ہوا. تو صحابہ کرام کی سرپرستی میں, صحابہ کرام کی بلکہ ان کے سپورٹ میں تو قرآن بھرا پڑا ہے, جگہ جگہ صحابہ کرام کی مدح, اور جب صحابہ کرام کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رضا کا وعدے, رضا کے وعدے اور ان کی حقانیت کی دلیلیں, قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل ہی جو ہے وہ صحابہ کرام کے حالات کے اوپر کیا. کبھی کوئی صحابی کوئی کام کرتے تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں, کبھی ان کو کسی ہدایت کی ضرورت پڑتی تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں, ٹھیک ہے. تو ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون, تو یہاں پر بھی اس کی بات تو ہم کر چکے ہیں کہ کفر اور ناشکری جب نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی ناقدری کے اوپر سزا بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ جس زمانے میں تمہارے اوپر خوف کا معاملہ تھا نا, تو اس وقت بھی تمہیں کفر کی اجازت تو نہیں تھی, لیکن اس وقت جو ہے وہ کم از کم اتنی ریلیکسیشن تو ہوتی ہے نا کہ ہاں بھائی مشکل میں ہیں یہ لوگ, اور مشکل کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ ان کا ذرا یعنی پھر بھی ایک سورٹ آف نرمی آ جاتی ہے. لیکن جب وہ خوف کو دور کر دیا, امن عطا فرما دیا, نعمتیں جو ہے تمہارے اوپر پوری کر دی, تو اس کے بعد پھر تم کفر کر رہے ہو, تو اب تو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دوہرا جرم ہو گیا کہ نعمتیں ملنے کے بعد پھر تم ناشکری کر رہے ہو نعمتوں کی. تو اس کے بعد پھر اگلے پیج کے اوپر چند باتیں لکھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ شروع ہوا تھا, تو اس فتنے کے اندر جو لوگ انوالو تھے تو وہ منافقین تھے, ٹھیک ہے. وہ یہودیوں نے اس فتنے کو ابھارا تھا, اور منافقین ٹائپ کے لوگ جو زمانے کے اندر موجود تھے تو انہوں نے اس کی وجہ سے بڑا فساد اور بلوا کیا تھا. تو ان لوگوں نے جو ہے نا پھر یعنی کچھ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ورغلا کر کے وہ کنفیوز کر دیا تھا, جس کی وجہ سے ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. لیکن یہ جو فساد ہو گیا تھا نا, تو اس فساد کی وجہ سے پھر ایک فتنہ امت کے اندر شروع ہو گیا, اور یہ فتنہ پھر اس کے بعد سے آج تک موجود ہی ہے, اور یہ آخر وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے پھر اس معاملے کو بالکل ہی جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو اس کے بارے میں پھر ایک خطبہ بھی نقل کیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا, کہ جو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہنگامے کے وقت دیا تھا, اور خطبے کے الفاظ ہی ہیں, اس کو پڑھ کے بس ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کیے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول تھے جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے, اور آج تک یہ سلسلہ جاری تھا. خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے. خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ کے سامنے دست بریدہ حاضر ہوگا, اس کے ہاتھ نہ ہوں گے, اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی. خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جائے گی, کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 آدمی مارے جاتے ہیں, اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو 35,000 آدمی مارے جاتے ہیں. تو جو بلوائی اور فسادی قسم کے لوگ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت آ گئے تھے, تو ان کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ فرمایا, اور پھر ہوا یہی کہ انہوں نے قتل تو کر دیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو, لیکن اس سے جو باہمی خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں چلتا ہی رہا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت استخلاف اور استحکام دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان عثمان نے کی تھی, ان کے بعد روافض اور خوارج کی جماعتوں نے خلفائے راشدین کے مخالفت میں گروہ بنا لیے. اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ بھی پیش آیا, جو کہ کربلا کے واقعے کے نام سے مشہور ہے. تو اللہ تعالیٰ نسأل اللہ الہدایہ و شکر نعمتہ, اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتے ہیں. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہو تو کل کلاس میں پوچھ لیے گا, دو تین کلاسیں ہماری رہ گئی ہیں, انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سورت پوری کی پوری ختم ہو جائے اس کے اندر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.